بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ، عالمی قوانین کی پابندی، ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا واضح راستہ ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے حکومت کو دی 4 ہفتے کی مہلت، اور افغانستان میں سینکڑوں داعشی عناصر کی گرفتاری۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور عالمی قوانین کی پابندی، ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا واضح راستہ ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا راستہ پوری طرح واضح ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ختم، اور آئندہ عالمی قوانین اور ضابطوں کے ساتھ مذاق نہ کرنے کی ضمانت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کو ایسے ہی لازمی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جیک سالیوان کے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو ترک کیا ہے، اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ امریکہ تھا جس نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ایران کی پارلیمنٹ نے بحیرہ عمان میں امریکی بحری قزاقی کی کوشش کو ناکام بنانے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بدھ کے روز ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے بحیرہ عمان میں ایران کا تیل چوری کرنے کی امریکی کوشش ناکام بنا کر ایران کی عظمت اور سربلندی کا پرچم دنیا کے سامنے لہرایا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے بیان میں آیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کا پختہ عزم رکھتی ہیں، اور انہوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ ایران نے دنیا کے مختلف ملکوں کے خلاف امریکی پابندیوں کو پائیدار ترقی کے عالمی پروگرام میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ایک طرفہ پابندیوں کا شکار ملکوں کی مالی وسائل تک رسائی میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس سے پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی عوام کو بنیادی ضروریات کی اشیاء کے حصول اور خاص طور سے کورونا کے تدارک کے لیے لازمی دواؤں اور میڈیکل آلات کی قلت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کو بدعنوان نظام کی پیداوار قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹن سے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے سیاست میں آئے تھے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اپوزیشن بقول ان کے کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی۔ عمران خان نے اپوزیشن کو ایسی حالت میں کرپشن کی پیداوار قرار دیا ہے کہ ان دنوں پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی حکومت کے خلاف تسلسل سے مظاہرے کر رہی ہیں۔ عمران خان نے ملک میں اب تک ہونے والے سبھی انتخابات کو متنازعہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ سابقہ حکومتوں نے انتخابی اصلاحات پر کبھی کام نہیں کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ پر عمل درآمد اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے حکومت کو 28 دن کی مہلت دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے یہ حکم سانحہ اے پی ایس کے بارے میں سوموٹو ایکشن کے تحت جاری سماعت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر کے دیا ہے۔ اعلی عدالت نے سانحہ اے پی ایس کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پر تاحال عمل درآمد نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے استفسار کیا کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وہ بتائیں کہ قومی سلامتی سے متعلق اقدامات کی انجام دہی سے کس نے روکا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے مختلف علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کے 670 کو گرفتار کر لیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے انٹیلیجنس ادارے نے اعلان کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کے 670 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل جیلوں سے داعشی عناصر کا فرار افغانستان میں بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کا باعث بنا ہے۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے مغربی شہر حمص پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسپوٹینک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے حمص میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کئی میزائل داغے، جن میں سے 6 میزائلوں کو شام کے فضائی دفاعی سسٹم بی یو کے -M2 اور پانسیر اس نے ناکام بنا دیا۔ شام کی وزارت دفاع نے اسرائیلی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے منگل کی رات بیروت کے شمالی علاقے سے کئی علاقوں پر میزائل داغے۔ ان میزائلی حملوں میں صرف 2 فوجی زخمی ہوئے اور کافی مالی نقصان بھی ہوا، جبکہ 6 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آ سکے ہیں اور 14 نومبر 1979 کا نیشنل ایمرجنسی ایکٹ اور اس کے تحت انجام پانے والے تمام تر اقدامات کا سلسلہ 14 نومبر 2021 کے بعد بھی بدستور جاری رہے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 4th کمیٹی میں اسرائیل، امریکہ اور کینیڈا کے وفود کی مخالفت کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کے خلاف 6 قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج کے پروگرام میں ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کے دورے ہندوستان کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ہم ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی کے دورے ہندوستان کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ہندوستان کا دورہ کرنے والے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اس ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی تعاون اور خاص طور سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی تیسرے علاقائی سیکورٹی اجلاس میں شرکت کی غرض سے نئی دہلی کے دورے پر ہیں، جس میں افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور علاقائی سلامتی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان کی میزبانی میں بدھ کی صبح منعقد ہونے والے اس اجلاس میں ایران، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان اور قزاقستان کے قومی سلامتی کے مشیروں نے شرکت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے افغانستان کے حوالے سے علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی اور پناہ گزینوں جیسے مشکلات کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے ذریعے متعدد مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں موسم سرما کے پیش نظر افغان عوام کی امداد اور لازمی اشیاء کی فراہمی پر بھی زور دیا گیا۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ہندوستان کی میزبانی میں ایران، روس اور وسطی ایشیا کے پانچ ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کا یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین اور پاکستان اس اجلاس میں شریک نہیں ہیں۔ بہرحال توقع کی جا رہی ہے کہ نئی دہلی اجلاس میں شریک ممالک افغانستان میں بحرانوں کو جنم دینے والے اسباب و عناصر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ایک جامع اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی تیاری کی بھی کوشش کریں گے۔ اگرچہ امریکہ 20 سال تک افغانستان میں جنگ و جارحیت کا ارتکاب کرنے کے بعد اس ملک سے باہر نکل گیا ہے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ بدستور خطے میں بحرانوں کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اس دہشت گرد گروہ نے مختلف علاقوں میں مساجد، اسپتالوں اور اسکولوں پر حملے کیے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں اور امریکی مفادات کے درمیان ایک طرح کی ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے علاقائی ملکوں کے درمیان صلاح و مشورہ اور تعاون ضروری ہو گیا ہے۔
ناظرین، نئی دہلی میں افغانستان کے بارے میں علاقائی سیکورٹی اجلاس میں ایران، ہندوستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، قرقیزستان اور ترکمنستان کے قومی سلامتی کے مشیروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ پاکستان اور چین کو بھی بھیجا گیا تھا، مگر ان دونوں ملکوں نے دہلی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ دہلی اجلاس میں پاکستان اور چین کے شریک نہ ہونے کی وجہ بظاہر ہندوستان سے مذکورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی ہے۔ علاقائی سیکورٹی کے موضوع پر ہونے والا دہلی اجلاس اپنی نوعیت کا تیسرا اجلاس ہے جس کی بنیاد اسلامی جمہوریہ ایران نے رکھی ہے، اور علاقائی سیکورٹی کے موضوع پر پہلا اجلاس 2018 میں تہران میں بحران افغانستان کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے اجلاس سے خطاب میں افغانستان میں امن و استحکام اور افغان عوام کی فوری امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں کی موجودگی علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال افغانستان پر قبضہ کرنے والے سامراجی ملکوں کے اہداف کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ افغانستان میں ایک بار پھر وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا۔ ایڈمرل علی شمخانی نے دہلی اجلاس میں شرکت کے علاوہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر اعلیٰ رتبہ حکام سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اجلاس میں شریک مختلف ملکوں کے عہدیداروں سے بھی ملاقات اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے تناظر میں دہلی اجلاس اور اس کے اختتامی بیان کے ساتھ ہی ہندوستانی حکام سے ایڈمرل علی شمخانی کی ملاقاتوں کے تناظر میں ایران اور ہندوستان کے باہمی روابط کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے اجلاس ہندوستان سے اسکائپ کے ذریعے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب اور اسی کے ساتھ شمشاد کاظمی صاحب سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوگی۔ کاظمی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی کاظمی صاحب، آج دہلی میں جو اجلاس ہوا ہے اس کی تفصیلات کچھ بتائیں گے آپ؟
دیکھیے، علاقائی سلامتی مذاکرات کے زیر عنوان دہلی میں جو قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس ہوا، اس میں افغانستان کے تناظر میں خطے کی جو سلامتی کی موجودہ صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں جس کی صدارت ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے کی، اسلامی جمہوری ایران اور روس سمیت پانچ مرکزی ایشیائی ملکوں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانیہ اور ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹریوں نے حصہ لیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس نوعیت کے دو اجلاس اس سے قبل تہران میں ہو چکے ہیں اور سلامتی کے تیسرے مذاکرات اس وقت ہندوستان میں ہوئے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے حالات جو ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اجلاس آج دن بہت ہی ہیکٹک رہا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے جو حالیہ تغیرات ہیں وہ صرف افغان عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے اور پڑوس ملکوں کے عوام کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں، اور یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے۔ ہندوستان نے کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے جو مشترکہ طور پر عملی تعاون کی راہ ہموار کرنے کے خاطر اس اجلاس کی میزبانی کی۔
اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قمر آغا صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اجلاس میں پاکستان اور چین کو بھی دعوت نامہ دیا گیا تھا، ان دونوں ملکوں نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے اجلاس پہ کیا اثر پڑا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی جو سوچ ہے وہ بالکل صاف ہے کہ وہ افغانستان میں پاکستان کی مدد سے اپنے رشتے قائم کرنا چاہتا ہے طالبان کی حکومت سے، اور وہ پاکستان کی جو سوچ ہے، تھنکنگ ہے، اس کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہندوستان کوئی رول افغانستان میں، اس کا کوئی رول افغانستان میں ہے۔ وہ شروع سے، ابھی سے نہیں بلکہ جب اس سے پہلے بھی، جب ہندوستان وہاں پہ ڈیولپمنٹل کام کر رہا تھا، ترقیاتی مشن میں انوالو تھا، وہاں کے اوپر اس کی بلڈنگیں بنوانا، پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنوانا، پھر اس کے علاوہ بجلی کا مہیا کرنا، ڈیمس بنوانا، سڑکوں کا انتظام کرنا، اسکولوں میں بچوں کو کھانا دینا، اس طرح کے سینکڑوں کئی سو کر رہا تھا۔ پاکستان کو اس سے شکایت تھی، پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ وہ کرے، پاکستان اس کا رول نہیں مانتا۔ پاکستان کے نہ آنے سے بہت زیادہ، بھارت کا بھی ماننا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ، اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، حل نہیں ہے کوئی اس پرابلم کا، طالبان اس کی ایک پراکسی ہے۔
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج چونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس میں پاکستان کی طرف سے جواب کی ضرورت پڑے۔ تو بہرحال پاکستان نے اور چین نے شرکت نہیں کی، یقیناً اگر ان دونوں ملکوں نے شرکت کی ہوتی تو اجلاس کی صورتحال اور ہوتی، اس کی اہمیت تھوڑی بڑھ جاتی۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اجلاس آپ کی نظر میں اپنے ہدف میں اور مقصد میں کس حد تک کامیاب رہا؟
میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا پاکستان کے خلاف، میں وہ انہی کا جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں میں ان کو دہرا رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اجلاس کا سوال ہے، کافی کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ سبھی دیش، پانچوں سینٹرل ایشیا، ایران اور رشیا، یہ پہلے بھی وکٹم رہ چکے ہیں, پہلے سے وکٹم رہے ہیں, تو خاص طور سے جب طالبان کی وہاں پہ حکومت آئی تھی اور وہاں کے اوپر آنے سے ان کے یہاں دہشت بڑھی تھی اور دہشت گر تمام پھیل گئی تھی پورے کاکیشس ریجن میں, رشیا کے اندر, پھر اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے دوسرے ممالک کے اوپر. تو ان کی سوچ ایک ہے, ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے نہیں, مجھے نہیں نظر آتا ایران اور انڈیا یا رشیا یا سینٹرل ایشیا میں تاجکستان, ازبکستان, ترکمینستان, کرگستان اور یہ. تو اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھ کے جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا نتیجہ نکل کے آئے گا, ایک اچھا پلان ان کا بن کے سامنے آ جائے گا.
بہت بہت لہٰذا
بہت بہت شکریہ.
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا
جی. تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, جب نگاہوں در دیکھا, جب نگاہوں.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے,
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 37 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ انہم کانو مجرمین.
بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے. سامعین, اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ سے خطاب ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنی جہالت و ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا تھا. تم لوگ زیادہ طاقتور ہو یا وہ افراد جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں سرزمین یمن پر زندگی بسر کرتے تھے, ان کے اختیار میں آباد و بابرکت سرزمین تھی اور وہ لوگ بے شمار قدرت و توانائی سے مالا مال تھے. لیکن جب انہوں نے ظلم و فساد اور سرکشی کرنا شروع کی تو سب کے سب ہلاک ہو گئے. پس تم لوگ بھی ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے پڑوسیوں کی طرح تمہارا بھی حشر ہو جائے. سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرانے اور ہدایت دینے کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے تاکہ آنے والے افراد اس سے عبرت حاصل کریں. دنیا میں بعض کام ایسے بھی ہیں جس کی سزا اور قہر الہی اسی دنیا میں مل جاتی ہے, جن میں سے ایک معاشرے میں ظلم و بربریت اور جرم و فساد کو رواج دینا ہے. سامعین, آئیے اب سورہ دخان کی 38-39 آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے. گزشتہ آیتوں میں قیامت کے بارے میں بحث ہوئی تھی اور اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے کیا یہ زمین و آسمان اور اتنی بڑی باعظمت کائنات بےہودہ اور بغیر مقصد کے خلق کی گئی ہے کہ جو موت کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں بچے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ کائنات کی خلقت بچوں کے کھیل کی طرح ہو جائے گی جو مختلف ٹکڑوں کے ذریعے ایک گھر بناتے ہیں اور پھر جب کھیلنے سے ان کا دل بھر جاتا ہے تو ایک ٹھوکر سے اسے خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ کھیل کود کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. قیامت کا انکار کرنے والے اور کفار موت کو انسان کی زندگی کا خاتمہ تصور کرتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کی نظروں میں انسان کی خلقت تمام استعداد و صلاحیت کے ساتھ دنیا میں صرف چند روزہ ہے اور موت سے ہمکنار ہونے کے بعد سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے نظریے کے مطابق انسان کی تخلیق بےہودہ ہوگی, لیکن قیامت کا انکار کرنے والوں کے نظریے کے برخلاف یعنی قرآن کریم کی نظر میں موت ایک ایسا پل ہے جو اس مختصر سی دنیا کے مقابلے میں ایک عظیم اور ابدی عالم ہے. لہٰذا ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے کہ پروردگار خالق و حکیم نے اس عظیم کائنات کو کسی مقصد و ہدف کے بغیر اور چند دنوں کے لیے خلق کیا ہے, کیونکہ یہ نظریہ کسی بھی اعتبار سے حکمت الہی سے سازگار نہیں ہے۔ ان آیتوں میں آسمان و زمین کی خلقت کے حق ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس عظیم کائنات کا حق ہونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ کوئی معقول مقصد ہو، اور وہ دوسرے عالم کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کا خاتمہ موت پر ہو جائے تو اتنی بڑی کائنات جو انسان کے لیے خلق ہوئی ہے بےہودہ اور بیکار ہو جائے گی۔ اگر کائنات کی خلقت با مقصد ہے تو ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ اس کی تخلیق کے اہداف و مقاصد کی معرفت پیدا کریں اور خود کو اس سے ہم آہنگ کریں۔ قیامت کے انکار کرنے کی ایک دلیل خلقت کے اہداف و مقاصد کی معرفت کا نہ ہونا ہے، اور بہت سے افراد ہیں جو اس کی حقیقت سے بے بہرا ہیں، یعنی اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 40 سے 42 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے نور قرآن سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔
بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، علاوہ اس کے کہ جس پر خدا رحم کرے، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین، نظام ہستی کے با مقصد ہونے کے متعلق کہ جو قیامت کے واقع ہونے کی بہترین دلیل ہے، کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ان آیتوں میں قیامت کی بعض خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے، قیامت کا دن جدائی اور فاصلے کا دن ہے، وہ دن جس دن انسان اپنے اعمال کے علاوہ تمام چیزوں سے جدا ہو جائے گا، دنیا کے برخلاف جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں تاکہ مشکلات و پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ قیامت کے دن خاندانی تعلقات، اہل و عیال کے درمیان پائے جانے والے تمام رابطے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن نہ کوئی دوست کسی کی فریاد کو پہنچے گا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار و اولاد ایک دوسرے کی مشکلات میں مدد کریں گے، بلکہ تمام رابطے اور تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور انسان بالکل یکو تنہا رہ جائے گا۔ فطری بات ہے کہ سوائے پروردگار عالم کے لطف و رحمت کے کوئی بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے اور اپنی دریائے کرامت سے مستفید فرمائے گا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت انسانوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا دن ہے، اور اس دن انسان اپنے تمام دوستوں، اہل و عیال اور رشتہ داروں سے جدا ہو جائے گا، لہذا قیامت کے دن کسی سے بھی مدد کی امید نہ رکھے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کا میدان محشر میں حاضر ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ اس دن سب کے سب خداوند عالم کی بارگاہ میں اکٹھا ہوں گے، حالانکہ ہر ایک شخص مجمع میں ہونے کے باوجود بے کس و تنہا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کا رابطہ صرف اور صرف پروردگار عالم سے ہوگا، اور وہ اس دن کافروں سے اپنی عزت و قدرت اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 43 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون۔
بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہگاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچو بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے، یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کی ایک اہم خصوصیت بیان ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں مجرمین کی سزا کے بارے میں نہایت وحشتناک توصیف کی گئی ہے کہ دوزخ میں جھونکے جانے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے، جس کا تصور کر کے انسان کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہے جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حالانکہ ان آیتوں کے مطابق جہنمیوں کو آگ ہی میں کھانا اور پانی دیا جائے گا اور وہ اسی میں زندگی شب و روز بسر کریں گے، لیکن کھانا اور پانی ایسا ہوگا جو درد و الم اور رنج و عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کھولتا ہوا پانی اور گرم اور تلخ غذائیں کہ جو رنج و مہن کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اور اہل جہنم وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے بلکہ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ان کے پورے وجود پر چھا جائیں گے اور انہیں جلا جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جہنم میں جسمانی دردناک عذاب کے علاوہ انہیں نفسیاتی سزا بھی دی جائے گی، اور گناہگار اور سرکش مجرم سے کہا جائے گا، لو اب عذاب چکھو، تم وہی شخص ہو جو اپنے وہم و خیال کی بنا پر اپنے کو سب سے بڑا طاقتور اور محترم سمجھتے تھے، تم ہی ہو جو غریبوں اور محتاجوں کو قید کر کے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور اپنے کو سب سے بڑا طاقتور اور بہت ہی زیادہ محترم قرار دیتے تھے۔ البتہ یہ فطری اور منطقی بات ہے کہ لوگوں کے عذاب کی مقدار ان کے جرم و گناہ کے مقدار کے برابر ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہر طرح کے جرم اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بظام خویش یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایسی منزل پر فائز ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ دوسروں سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور یقیناً وہ اپنے کاموں کے نتائج کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ ایسے افراد سے خطاب الہی ہوتا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ہمیشہ شک و تردید میں مبتلا رہتے تھے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ آگ کی شکل میں نظر آئے گا جو انسان کے ظاہر و باطن پر احاطہ کیے ہوگی اور اسے جلائے گی، پر جب تک دنیا میں ہیں گناہوں کو ترک اور خداوند عالم سے طلب مغفرت کر کے خود کو دوزخ سے نجات عطا کر لیں۔ قیامت کے دن جسمانی سزا بھی ملے گی اور روحانی سزا بھی، اسی طرح سے توہین و تحقیر اور تمسخر کے حقدار بھی قرار پائیں گے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 آبان، 5 ربیع الثانی اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ نومبر سن 1498 عیسوی کو معروف پرتغالی سیاح واسکو ڈی گاما براعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بالآخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور بر اعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ گیارہ نومبر سن 1829 عیسوی کو ہندوستان کے ماہر ایران شناسی خورشید جی کاما بمبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ چلے گئے اور فرانسیسی، جرمن، پہلوی اور اوستائی زبانیں اور قدیم فارسی رسم الخط خط میخی سیکھا۔ خورشید جی کاما نے اسی دوران ایرانی اور سنسکرت زبانوں کی قواعد کے تقابلی جائزے کا بھی کام انجام دیا۔ انہوں نے ہندوستان واپس جا کر پہلوی زبان کو یونیورسٹیوں میں ایک مضمون کے طور پر رائج کرانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کو قدیم ایران کے علوم عقلی پر بھی بہت عبور حاصل تھا اور ان علوم کی تدریس بھی کی۔ خورشید جی کاما کو ادب کے علاوہ سماجیات، جڑی بوٹیوں کی شناخت، طبیعت اور علم نجوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ نیز ان کو خطابت میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ خورشید جی کاما 20 اگست سن 1909 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ پانچ ربیع الثانی سن 1267 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقایع اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے تیسرے سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی۔ اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکرہ چی کے سپرد تھی، جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے۔ وقایع اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ بھی شائع ہوتے تھے۔ اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے۔ گیارہ نومبر سن 1953 عیسوی کو پولیو کے وائرس کی دریافت ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، لہذا اسے بچوں کے پولیو کا نام دیا گیا۔ اس وائرس کے دریافت کرنے والے ڈاکٹر سالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا، جس سے اس بیماری پر قابو پانے میں کافی مدد ملی۔ اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وائرس کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود بعض ممالک میں اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیس آبان سن 1342 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمد بہبہانی نے وفات پائی۔ سن 1250 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی اور علمی گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد سید عبداللہ بہبہانی آئینی تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ سید محمد بہبہانی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور حوزہ علمیہ تہران میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ نیز اپنے والد کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے سفید انقلاب اور شاہ کے 6 نکات کے بارے میں ریفرنڈم کی بھرپور مخالفت کی اور اس سلسلے میں انہیں بہت سی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں۔ انہوں نے 92 سال کی عمر میں تہران میں وفات پائی۔ گیارہ نومبر سن 1982 عیسوی کو احمد قصیر نامی ایک غیور لبنانی نوجوان نے جنوبی لبنان میں واقع صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو ایک دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں 90 کے قریب صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیروت میں واقع فرانس اور امریکہ کے فوجی مراکز کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے بعد قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے شہروں سے پسپائی اختیار کر کے سرحدوں تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ گیارہ نومبر سن 2004 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنا بچپن اور لڑکپن مہاجر کیمپوں میں گزارا اور جوانی میں انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف باضابطہ جد و جہد شروع کر دی۔ 1946 عیسوی میں تعلیم کی غرض سے مصر چلے گئے۔ 1965 میں فلسطین واپس آ کر انہوں نے تحریک فتح کی بنیاد ڈالی اور 4 سال بعد مختلف فلسطینی گروپوں پر مشتمل تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی قیادت سنبھال لی اور تاحیات اس عہدے پر فائز رہے۔ 1988 عیسوی میں انہوں نے قدس کی غاصب حکومت کے ساتھ صلح کر لی اور سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ 1993 میں انہوں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.